الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن اخلاق کے فضائل پر مشتمل 200 مستند احادیث کا مجموعہ مکارم الاخلاق، ترجمہ بنام حسن اخلاق، مؤلف حضرت سیدنا امام ابو قاسم سلیمان بن احمد طبرانی علی رحمت اللہ الوالی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تلاوت قرآن مجید، ذکر اللہ کی کثرت، زبان کے قفل مدینہ، مساکین سے محبت اور ان کی ہم نشینی کے فضائل۔ نمبر 1، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں خوف خدا کی نصیحت کرتا ہوں، بے شک یہ تیرے دین کی اصل ہے۔ میں نے عرض کی، اور نصیحت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر اللہ کثرت سے کیا کرو کہ یہ تمہارے لیے آسمانوں اور زمین میں نور ہوں گے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ اور نصیحت ارشاد فرمائیے۔ ارشاد فرمایا، جہاد کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ یہ میری امت کی رہبانیت ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا، کم ہنسا کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ اور چہرے کو بے نور کر دیتا ہے۔ میں نے عرض کی، مزید نصیحت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا، اچھی بات کے علاوہ خاموش ہی رہو، کہ خاموشی تمہارے شیطان سے ڈھال اور دینی کاموں میں تمہاری مددگار ہے۔ میں نے عرض کی، کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا، دنیاوی معاملات میں اپنے سے ادنا کو دیکھو، اعلیٰ کی طرف مت دیکھو، کیونکہ یہ عمل اس سے بہتر ہے کہ تم اللہ عز و جل کی نعمت کو حقیر جاننے لگو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا، مساکین سے محبت کرو اور ان کی صحبت اختیار کرو۔ میں نے عرض کی، مزید نصیحت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا، حق بات کہو اگرچہ کڑوی ہو۔ میں نے عرض کی، کچھ اور بھی ارشاد فرمائیے۔ ارشاد فرمایا، رشتہ داروں سے تعلق جوڑو اگرچہ وہ تم سے قطع تعلقی کریں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نصیحت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کے معاملے میں کسی کی ملامت سے خوف زدہ نہ ہونا۔ میں نے عرض کی، اور نصیحت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا، لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر مارا اور ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، تدبیر جیسی کوئی عقل مندی نہیں، گناہوں سے بچنے جیسی کوئی پرہیزگاری نہیں، اور حسن اخلاق جیسی کوئی شرافت نہیں۔ حسن اخلاق کی فضیلت۔ نمبر 2، امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بندہ حسن اخلاق کے ذریعے دن میں روزہ رکھنے اور رات میں قیام کرنے والوں کے درجے کو پا لیتا ہے، اور کبھی بندے کو متکبر و سرکش لکھ دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ اپنے گھر والوں کے علاوہ کسی کا بھی مالک نہیں ہوتا۔ نمبر 3، ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ حسن اخلاق کی وجہ سے تہجد گزار اور سخت گرمی میں روزے کے سبب پیاسا رہنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے۔ نمبر 4، حضرت سیدنا ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میزان عمل میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں۔ نمبر 5، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تم میں سے سب سے بہتر شخص کے بارے میں خبر نہ دوں؟ ہم نے عرض کی، کیوں نہیں؟ ارشاد فرمایا وہ جو تم میں سے اچھے اخلاق والا ہے۔ نمبر 6، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت تم میں سے مجھے زیادہ محبوب اور میری مجلس میں زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو اچھے اخلاق والے اور عاجزی اختیار کرنے والے ہوں گے، وہ لوگوں سے اور لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، تم میں سے میرے نزدیک ناپسندیدہ اور میری مجلس میں مجھ سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو بہت زیادہ باتیں کرنے والے، بک بک کرنے والے اور تکبر کرنے والے ہوں گے۔ نمبر 7، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور سرور عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، میں نے بندوں کو اپنے علم سے پیدا کیا، پس جس سے میں بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں اسے اچھے اخلاق عطا کر دیتا ہوں، اور جس سے برائی کا ارادہ کرتا ہوں اسے برے اخلاق دے دیتا ہوں۔ نمبر 8، حضرت سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں میں سے سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ نمبر 9، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ نمبر 10، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے جس بندے کے خلق اور خلق یعنی صورت اور سیرت کو اچھا بنایا اسے آگ نہ کھائے گی۔ نمبر 11، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھے اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتے ہیں جس طرح سورج کی حرارت برف کو پگھلا دیتی ہے۔ نمبر 12، حضرت سیدنا اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انسان کو سب سے اچھی چیز کون سی عطا فرمائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کو حسن اخلاق سے زیادہ اچھی کوئی چیز عطا نہیں کی گئی۔ نمبر 13، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی کہ جہاں بھی رہو اللہ عز و جل سے ڈرتے رہو، اور گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً نیکی کر لیا کرو کہ یہ گناہ کو مٹا دے گی، اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ نرم مزاجی، خوش اخلاقی اور عاجزی کی فضیلت۔ نمبر 14، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے، جو نرم طبیعت، نرم زبان، لوگوں سے درگزر کرنے اور حاجت پوری کرنے والا ہو۔ نمبر 15، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن اتنا نرم طبیعت، نرم زبان والا ہوتا ہے کہ اس کی نرمی کی وجہ سے لوگ اسے احمق خیال کرتے ہیں۔ نمبر 16، حضرت سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن نکیل والے اونٹ کی طرح ہوتا ہے کہ اگر اسے باندھ دیا جائے تو ٹھہر جاتا ہے، اور اگر چلایا جائے تو چل پڑتا ہے، اور اگر کسی پتھریلی جگہ پر بٹھایا جائے تو بیٹھ جاتا ہے۔ نمبر 17، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے بغیر نقص و عیب کے عاجزی کی، اور خوشخبری ہے اس کے لیے جو علماء فقہ و حکمت سے میل جول رکھے اور ذلیل اور گناہگار کی صحبت سے دور رہے۔ خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنا زائد مال راہ خدا میں خرچ کر دے اور فضول گفتگو سے باز رہے۔ خوشخبری ہے اس کے لیے جو میری سنت کو اپنائے ہوئے ہو اور سنت کو چھوڑ کر بدعت اختیار نہ کرے۔ لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملنے کی فضیلت۔ نمبر 18، حضرت سینا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں کو اپنے اموال سے خوش نہیں کر سکتے، لیکن تمہاری خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی انہیں خوش کر سکتی ہے۔ نمبر 19، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ تم اپنے برتن سے پانی اپنے بھائی کے برتن میں انڈیل دو اور اس سے خندہ پیشانی سے ملو۔ مسلمان بھائی کے لیے مسکرانے کی فضیلت۔ نمبر 20، حضرت سینا ابو ذر غفاری اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا اپنے ڈول سے اپنے بھائی کا ڈول بھرنا صدقہ ہے، تمہارا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے، اور تمہارا کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے۔ نمبر 21، حضرت سیدتنا ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرماتی ہیں کہ وہ دوران گفتگو مسکرایا کرتے تھے۔ میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دوران گفتگو مسکراتے رہتے تھے۔ نمبر 22، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو میں کہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوم کو ڈر سنانے والے ہیں، اور جب وحی نازل نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ مسکرانے والے اور اچھے اخلاق والے ہوتے تھے۔ نرمی اور بردباری کی فضیلت۔ نمبر 23، حضرت سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نرمی فرمانے والا ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سختی پر عطا نہیں فرماتا۔ نمبر 24، ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل ہر معاملے میں نرمی کو ہی پسند فرماتا ہے۔ نمبر 25، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے زینت بخشتی ہے۔ نمبر 26، ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ عز و جل کسی گھرانے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کے دلوں میں الفت و نرمی پیدا فرما دیتا ہے۔ نمبر 27، حضرت سینا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شفیع المذنبین انیس الغریبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطمینان اللہ عز و جل کی طرف سے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ نمبر 28، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کی عزت، اس کا دین، مروت، اس کی عقل اور اس کی شرافت اس کا اخلاق ہے۔ نمبر 29، حضرت سیدنا اشج عصری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ عز و جل پسند فرماتا ہے، وہ بردباری اور اطمینان ہیں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ خصلتیں میں نے خود اپنے اندر پیدا کی ہیں یا اللہ عز و جل نے مجھے ان پر فطرتاً پیدا فرمایا ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ اللہ عز و جل نے تمہاری فطرت انہی دو خصلتوں پر رکھی ہے۔ پھر میں نے کہا، تمام تعریفیں اس رب عز و جل کے لیے ہیں جس نے میری فطرت ان دو خصلتوں پر رکھی جن سے وہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہیں۔ نمبر 30، حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں تین باتوں میں سے کوئی ایک بھی نہ پائی جائے تو وہ اپنے کسی بھی عمل کے ثواب کی امید نہ رکھے۔ نمبر 1، ایسا تقوی جو حرام کاموں سے روکے۔ نمبر 2، ایسا حلم جو اسے گمراہی سے روکے۔ نمبر 3، حسن اخلاق جس کے ساتھ وہ لوگوں میں زندگی گزارے۔ صبر و سخاوت کی فضیلت۔ نمبر 31، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل ایمان صبر اور سخاوت کا ہی نام ہے۔ نمبر 32، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مومن جو لوگوں سے میل جول رکھتا اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف پر صبر کرتا ہے، اس مومن سے افضل ہے جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف پر صبر نہیں کرتا۔ نمبر 33، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین و آسمان کی سیر کرائی گئی تو آپ علیہ السلام نے ایک شخص کو فسق و فجور میں مبتلا دیکھ کر اس کی ہلاکت کی دعا فرمائی تو اسے ہلاک کر دیا گیا، پھر ایک اور شخص کو گناہوں میں مبتلا دیکھ کر اس کے خلاف بھی دعا فرمائی تو اللہ عز و جل نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ اے ابراہیم، بے شک جس نے میری نافرمانی کی وہ میرا ہی بندہ ہے، اور تین باتوں میں سے کوئی ایک اسے میرے غضب سے بچا لے گی، یا تو وہ توبہ کر لے گا تو میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا، یا وہ مجھ سے مغفرت چاہے گا تو میں اس کی مغفرت فرما دوں گا، یا پھر اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میری عبادت کریں گے۔ اے ابراہیم، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میرے ناموں میں سے ایک نام یہ بھی ہے کہ میں صبور یعنی بہت زیادہ حلم والا ہوں۔ نمبر 34، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی تکلیف دہ بات کو سن کر اللہ عز و جل سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں کہ لوگ اس کی طرف اولاد منسوب کرتے ہیں، لیکن اللہ عز و جل پھر بھی انہیں معاف فرماتا اور رزق عطا فرماتا ہے۔ نمبر 35، حضرت سینا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب تم اپنے کسی مسلمان بھائی کو گناہوں میں مبتلا دیکھو تو اس کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بن جاؤ کہ تم یوں کہو، اللہ عز و جل اسے رسوا کرے، اللہ عز و جل اس کا برا کرے، بلکہ یوں کہو، اللہ عز و جل اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی مغفرت فرمائے۔ غصے کے وقت خود پر قابو پانے کی فضیلت۔ نمبر 36، حضرت سینا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر طاقتور کون ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ نمبر 37، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ وہ پتھر اٹھانے کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ پتھر ہے جسے ہم زمانہ جاہلیت میں طاقتور کا پتھر کہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے سب سے طاقتور شخص کے متعلق نہ بتاؤں؟ تم میں سے زیادہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت خود پر زیادہ قابو پانے والا ہے۔ نمبر 38، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے کون سی چیز غضب الہی سے بچا سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ مت کیا کرو۔ نمبر 39، حضرت سیدنا وہب بن منبع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تورات میں لکھا ہے، جب تجھے غصہ آئے تو مجھے یاد کر، جب مجھے جلال آئے گا تو میں تجھے یاد رکھوں گا، اور جب تجھ پر ظلم کیا جائے تو تو صبر کر، میرا تیری مدد کرنا تیرے لیے اپنی مدد کرنے سے بہتر ہے، اپنے ہاتھ کو حرکت دے، تیرے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ رحم اور نرم دلی کی فضیلت۔ نمبر 40، حضرت سینا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اللہ عز و جل صرف رحیم کو ہی اپنی رحمت عطا فرماتا ہے۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم سب رحیم ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ رحیم وہ نہیں جو محض اپنی ذات اور اپنے اہل خانہ پر رحم کرے، بلکہ رحیم وہ ہے جو تمام مسلمانوں پر رحم کرے۔ نمبر 41، امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اگر تم میری رحمت چاہتے ہو تو میری مخلوق پر رحم کرو۔ نمبر 42، حضرت سینا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل رحم کرنے والے بندوں پر ہی رحم فرماتا ہے۔ نمبر 43، حضرت سینا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ عز و جل اس پر رحم نہیں فرماتا۔ نمبر 44، حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، اور جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ نمبر 45، حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اہل زمین پر رحم نہیں کرتا، آسمان کا مالک اس پر رحم نہیں فرماتا۔ نمبر 46، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل زمین پر رحم کرو، آسمان کا مالک تم پر رحم کرے گا۔ نمبر 47، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا، معاف کرو تمہیں معاف کیا جائے گا۔ نمبر 48، حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک عورت بارگاہ رسالت میں کسی حاجت کی غرض سے حاضر ہوئی، لیکن اسے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچنے کے لیے کوئی جگہ نہ مل سکی۔ یہ دیکھ کر ایک صحابی اپنی جگہ سے اٹھ گئے اور وہ عورت وہاں بیٹھ گئی، پھر اس کی حاجت پوری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت فرمایا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے عرض کی، مجھے اس پر رحم آ گیا تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے۔ نمبر 49، حضرت سیدنا قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بکری کو ذبح کرتا ہوں تو مجھے اس پر رحم آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم بکری پر رحم کرو گے تو اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے گا۔ غصہ پی جانے کی فضیلت نمبر 50۔ حضرت سیدنا انس جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انتقام کی قدرت کے باوجود غصہ پی جائے تو اللہ عز و جل اسے قیامت کے دن مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ حوروں میں سے جسے چاہے لے لے۔ نمبر 51۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو جہاں کے تاجور سلطان بحروبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا کوئی گھونٹ پینا غصے کے اس گھونٹ سے افضل نہیں ہے جسے وہ رضائے الہی کے لیے پیتا ہے۔ نمبر 52۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کچھ ایسے لوگوں کے قریب سے گزرے جو کشتی لڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں بہت قوی ہے، جو بھی اس سے لڑتا ہے وہ اسے پچھاڑ دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ طاقتور کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ شخص جس پر کوئی ظلم کرے اور وہ غصہ پی جائے اور اپنے غصے پر قابو پا لے تو ایسا شخص اپنے اور دوسرے شخص کے شیطان پر غالب آ جاتا ہے۔ نمبر 53۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم ابو دمدم کی طرح بننے سے عاجز ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کی، ابو دمدم کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ شخص ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو کہتا ہے، اللہم انی وہبت نفسی وعرضی، یعنی اے اللہ عز و جل، میں نے اپنی جان اور عزت ہبا کی، پس وہ گالی دینے والے کو گالی نہ دیتا، ظلم کرنے والے پر ظلم نہ کرتا اور مارنے والے کو نہ مارتا۔ نمبر 54۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آیت مبارکہ والکاظمین الغیظ پارہ 4 آل عمران آیت نمبر 134 ترجمہ کنز الایمان، اور غصے کو پینے والے کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی شخص تم سے زبان درازی کرے اور تم اس کا جواب دینے کی طاقت رکھتے ہو لیکن پھر بھی اپنا غصہ پی جاتے ہو اور اسے کوئی جواب نہیں دیتے۔ لوگوں سے درگزر کرنے کی فضیلت نمبر 55۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب لوگ حساب کے لیے کھڑے ہوں گے تو ایک منادی اعلان کرے گا کہ وہ شخص جس کا اجر اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے، پھر دوسری مرتبہ اعلان کرے گا کہ وہ شخص جس کا اجر اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے وہ کھڑا ہو، لوگ پوچھیں گے وہ کون ہے جس کا اجر اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے؟ منادی کہے گا، وہ جو لوگوں سے درگزر کرنے والے تھے، چنانچہ بے شمار لوگ کھڑے ہوں گے اور بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ نمبر 56۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، اے عقبہ، کیا میں تمہیں دنیا و آخرت والوں کے اچھے اخلاق کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کی، ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم سے قطع تعلق ہی کرے تم اس سے تعلق جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ نمبر 57۔ حضرت سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں تو اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے اسے معاف کر دے، جو اسے محروم کرے اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطع تعلقی کرے اس سے تعلق جوڑے۔ نمبر 58، حضرت سیدنا ابو عبداللہ جدلی علیہ رحمت اللہ الولی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نبی کریم رعوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بری بات کرنے والے، نہ برے کام کرنے والے، نہ بازاروں میں شور مچانے والے، اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو معاف فرمانے والے اور درگزر فرمانے والے تھے۔ نمبر 59، ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کے علاوہ کبھی کسی شخص کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا اور نہ ہی کبھی اپنی ذات کی خاطر انتقام لیا، ہاں جب کوئی شخص اللہ عز و جل کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے لیے اس سے انتقام لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سوال کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا سوائے گناہ کا سبب بننے والی بات کے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان معاملات میں لوگوں سے دور رہتے تھے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو کاموں کا اختیار دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسان کام کو ہی اختیار فرمایا۔ نمبر 60، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شرم سار کی لغزش کو معاف کرے گا اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ نمبر 61، ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل مروت کی لغزشوں کو معاف کرو جب تک کہ وہ شرعی سزا کے حقدار نہ ہو جائیں۔ نمبر 62، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مروت والوں کو سزا نہ دو جب کہ وہ صالح ہوں۔ نمبر 63، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقے سے مال میں ہرگز کمی نہیں ہوتی، جو بندہ درگزر کرتا ہے اللہ عز و جل اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، اور جو اللہ عز و جل کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ عز و جل اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ نمبر 64، حضرت سیدنا مروان بن جناح رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا اسی بات پر قائم ہے کہ کوئی شخص بد سلوکی کرنے والے کو معاف کر دے۔ نمبر 65، حضرت سیدنا میسرہ بن حلبس رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اس جگہ حق ادا کرے جہاں لوگ حق ادا کرنا نہ جانتے ہوں، پس اللہ عز و جل اسے اپنی رضا کی معرفت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ایسا زمانہ ہوتا ہے کہ گمنام رہنے والا ہی نجات پا سکتا ہے، ان کے دل تاریکی کے چراغ ہیں، اللہ عز و جل ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا اور انہیں ہر گرد آلود اندھیرے مقام سے نجات عطا فرماتا ہے۔ مسلمانوں کی خیر خواہی کی فضیلت۔ نمبر 66، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین خیر خواہی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کی؟ ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی، اس کی کتاب کی، اس کے رسول کی، مسلمانوں کے امام کی اور عام مومنین کی۔ نمبر 67، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رعوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن ایک دوسرے کے خیر خواہ اور آپس میں محبت کرنے والے ہوتے ہیں اگرچہ ان کے شہر مختلف ہوں، اور منافق ایک دوسرے سے دھوکا کرنے والے ہوتے ہیں اگرچہ ان کے شہر ایک ہی ہوں۔ نمبر 68، حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی مسجد میں پہنچوں اور وہ لوگوں سے کھچا کھچ بری ہو، پھر مجھ سے پوچھا جائے کہ ان میں سب سے بہتر شخص کون ہے، تو میں سوال کرنے والے سے پوچھوں گا، کیا تم ان میں سب سے زیادہ خیر خواہی کرنے والے کو پہچانتے ہو؟ اگر وہ اس کو پہچانتا ہوگا تو میں کہوں گا کہ یہی سب سے بہتر ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ انہیں دھوکا دینے والا سب سے بدترین شخص ہے، مجھے ان کے بہترین شخص پر شر میں مبتلا ہو جانے کا خوف ہے، اور ان کے برے شخص کے نیک ہو جانے کی امید بھی ہے۔ نمبر 69، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ نمبر 70، حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے افضل ایمان کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل ایمان یہ ہے کہ تو اللہ عز و جل کی خاطر محبت رکھے اور اسی کی خاطر بغض رکھے، اور تیری زبان ذکر اللہ سے تر رہے۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد ارشاد فرمایا، لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، اور لوگوں کے لیے وہی ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو، اور اچھی بات کرو یا خاموش رہو۔ دل کی پاکیزگی اور مسلمانوں کے کینے سے بچنے کی فضیلت۔ نمبر 71، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے ابدال جنت میں محض اپنے اعمال کی بنا پر داخل نہ ہوں گے، بلکہ وہ اللہ عز و جل کی رحمت، نفس کی سخاوت، دل کی پاکیزگی اور تمام مسلمانوں پر رحیم ہونے کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے۔ نمبر 72، حضرت سینا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس راستے سے تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ اتنے میں ایک انصاری صحابی آئے جن کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، پھر انہوں نے سلام کیا۔ دوسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا تو پھر وہی انصاری صحابی پہلے کی طرح آئے۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مجلس سے اٹھے تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابی کے پیچھے ہو لیے اور ان سے کہنے لگے، اللہ عز و جل کی قسم، میں نے اپنے والد سے حیا کی ہے، میں 3 دن تک ان کے پاس نہیں جاؤں گا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو 3 دن مجھے اپنے پاس ٹھہرنے کی اجازت عطا فرمائے۔ انصاری صحابی نے اجازت دے دی۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ میں نے 3 راتیں ان کے ساتھ گزاری، لیکن انہیں رات میں عبادت کرتے نہ دیکھا، ہاں جب وہ اپنے بستر پر کروٹ لیتے تو اللہ عز و جل کا ذکر اور اس کی کبریائی بیان کرتے، یہاں تک کہ نماز فجر کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے انصاری صحابی سے اچھی بات کے علاوہ کچھ نہ سنا۔ جب 3 دن پورے ہوئے تو قریب تھا کہ میں ان کے اعمال کو حقیر جانتا، لیکن جب میں نے ان انصاری صحابی سے کہا، اے اللہ عز و جل کے بندے، میرے اور میرے والد کے درمیان کوئی ناراضی اور جدائی نہیں ہے، بلکہ میں نے تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو 3 بار فرماتے سنا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا، اور 3 بار آپ ہی آئے، چنانچہ میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں آپ کے پاس ٹھہروں گا اور دیکھوں گا کہ آپ کیا عمل کرتے ہیں تاکہ میں بھی آپ کی پیروی کروں، لیکن میں نے آپ کو کوئی بڑی عبادت کرتے نہیں دیکھا، پھر آپ کیسے اس بلند مقام تک پہنچے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی؟ انصاری صحابی نے جواب دیا، اور تو کوئی عمل نہیں، بس یہی ہے جو آپ نے دیکھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر جب میں وہاں سے چلنے لگا تو انصاری صحابی نے مجھے آواز دی اور کہا، میرا کوئی اور عمل نہیں، بس یہی ہے جو آپ نے دیکھا، اس کے علاوہ میں کسی بھی مسلمان کے لیے اپنے دل میں کھوٹ نہیں پاتا، اور جو اللہ عز و جل نے کسی کو دیا ہے اس پر حسد نہیں کرتا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ان سے کہا، یہی وہ عمل ہے جس نے آپ کو رفعتیں بخشی اور ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ نمبر 73، حضرت سیدنا معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں افضل ترین وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ پاکیزہ سینے والا اور سب سے زیادہ غیبت سے بچنے والا ہے۔ نمبر 74، حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ سونے والا مغفرت یافتہ اور قیام کرنے والا مشکور کیسے ہوگا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک شخص رات کو قیام کرتا ہے اور اپنے سوئے ہوئے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس قیام کرنے والے کی دعا کے سبب اس سونے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور سونے والے کی خیر خواہی کی وجہ سے قیام کرنے والا اس بات کا مستحق ہوتا ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ لوگوں میں صلح کرانے کی فضیلت۔ نمبر 75، حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں درجے کے اعتبار سے نماز، روزے اور صدقے سے افضل عمل کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کی، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس کے تعلقات کو اچھا کرو، کیونکہ نا اتفاقی دین کو مونڈ دینے والی ہے۔ ادائیگی حقوق کی فضیلت۔ نمبر 76، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی زبان سے کوئی حق پورا کیا تو اس کا اجر بڑھتا رہے گا حتیٰ کہ قیامت کے دن اللہ عز و جل اسے اس کا پورا پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ مظلوم کی مدد کرنے کی فضیلت۔ نمبر 77، حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مظلوم کی مدد کرنے کا حکم دیا۔ نمبر 78، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو یا مظلوم۔ میں نے عرض کی، میں مظلوم کی مدد تو کر سکتا ہوں لیکن ظالم کی مدد کیسے کروں؟ ارشاد فرمایا، اسے ظلم سے روکو۔ ظالم کو ظلم سے روکنے کا بیان۔ نمبر 79، حضرت سیدنا قیس بن ابی حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے لوگو، تم یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، پارہ 7 سورہ مائدہ آیت نمبر 105، ترجمہ کنز الایمان۔ اے ایمان والو، تم اپنی فکر رکھو، تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا جبکہ تم راہ پر ہو۔ پھر فرمایا، میں نے سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ جب لوگ ظالم کو دیکھیں اور اسے ظلم سے نہ روکے تو قریب ہے کہ اللہ عز و جل ان سب پر عذاب بھیجے۔ نمبر 80، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو جہاں کے تاجور سلطان بحروبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دیکھو کہ میری امت ظالم کی تعظیم کر رہی ہے تو تمہارا ظالم کو ظالم کہنا تمہیں ان سے جدا کر دے گا۔ نادان کو روکنے کا بیان۔ نمبر 81، حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے نادانوں کو روکے رکھو۔ مسلمانوں کی مدد اور ان کی ضرورت پوری کرنے کی فضیلت۔ نمبر 82، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شفیع المذنبین انیس الغریبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، لوگ حاجت کے وقت ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ عز و جل کے عذاب سے محفوظ ہوں گے۔ نمبر 83، حضرت سینا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہن عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر اور شر کے خزانے اللہ عز و جل کے پاس ہیں اور ان کی چابیاں انسان ہیں، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جسے اللہ عز و جل نے خیر کی چابی اور شر کے لیے تالا بنایا، اور ہلاکت ہے اس کے لیے جسے شر کی چابی اور خیر کے لیے تالا بنایا۔ حضرت سینا علامہ عبد الرؤف مناوی علیہ رحمۃ اللہ الوالی اس حدیث مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اس میں خطاب سرپرست کو ہے کہ وہ اپنے نا سمجھ ماتحت کو فضول خرچی سے روکیں۔ نمبر 84، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، میں رب ہوں، میں نے خیر و شر کو مقدر فرما دیا ہے، خوشخبری ہے اس کے لیے جس کے ہاتھ میں خیر کی چابی ہے، اور خرابی ہے اس کے لیے جس کے ہاتھ میں شر کی چابی ہے۔ نمبر 85، حضرت سینا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار والا تبار ہم بے قصوں کے مددگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مومن سے تکلیف و مصیبت کو دور کیا، اللہ عز و جل اس کے لیے پل صراط پر نور کے دو ایسے حصے پیدا فرمائے گا جن کی روشنی سے اتنی مخلوق روشنی حاصل کرے گی جن کی تعداد اللہ عز و جل کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 86، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی مصیبت دور کرے گا، اللہ عز و جل قیامت میں اس کی مصیبت دور فرمائے گا، اور جو کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا، اللہ عز و جل دنیا و آخرت میں اس کے عیوب چھپائے گا، اور اللہ عز و جل اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ نمبر 87، حضرت سینا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مخلوق اللہ عز و جل کی پروردہ ہے، یعنی تمام مخلوق کو وہی پالنے والا ہے، اور اللہ عز و جل کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کے پروردہ کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ نمبر 88، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کی، گویا اس نے ساری عمر اللہ عز و جل کی عبادت کی۔ نمبر 89، حضرت سینا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا بعض حصہ بعض کو تقویت پہنچاتا ہے۔ نمبر 90، حضرت سینا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومنین کی آپس میں رحم، محبت اور صلہ رحمی کرنے کی مثال ایک جسم کی سی ہے کہ جب اس کے کسی عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم بخار اور بے خوابی کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان بن احمد طبرانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ میں خواب میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا تو میں نے اس مذکورہ حدیث کے متعلق پوچھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار ہاتھ کا اشارہ کر کے فرمایا، یہ صحیح ہے۔ نمبر 91، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنا، یا اس کا قرض ادا کر دینا، یا اسے کھانا کھلانا۔ نمبر 92۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کا بھائی ہے، جہاں بھی ملے اسے نقصان سے بچاتا اور پیٹھ پیچھے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ نمبر 93۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے استفسار فرمایا، مجھے ایسے درخت کے بارے میں بتاؤ جو مسلمان مرد کے مشابہ ہوتا ہے اور اس کے پتے نہیں گرتے اور وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ ہو نہ ہو یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق اور امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں بولنا مناسب خیال نہ کیا۔ جب وہ دونوں بھی نہ بولے تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ نمبر 94۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مومن کی مہمان نوازی کرے یا اس کی حاجت کو اس پر آسان کر دے تو اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے کہ جنت میں اسے خدام عطا کرے۔ کسی کی پریشانی دور کرنے کی فضیلت۔ نمبر 95۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت ماہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل پریشان حالوں کی مدد کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ نمبر 96۔ حضرت سینا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی غم زدہ کی دستگیری کرتا ہے اللہ عز و جل اس کے لیے 73 نیکیاں لکھتا ہے، ایک نیکی سے اللہ عز و جل اس کی دنیا و آخرت کو سوارتا اور باقی نیکیاں اس کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں۔ نمبر 97۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شریک سفر تھے کہ ایک شخص کمزور سی سواری پر سوار ہو کر آیا اور اس نے اپنی سواری کو دائیں بائیں گھمانا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس زائد سواری ہو وہ اسے دے دے، جس کے پاس سواری نہیں اور جس کے پاس بچی ہوئی خوراک ہو وہ اسے کھلا دے، جس کے پاس خوراک نہیں۔ اسی طرح مال کی مختلف اقسام ذکر فرمائی، حتیٰ کہ ہم نے محسوس کیا کہ بچی ہوئی چیز میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ لینے کا حق ہی نہیں ہے۔ نمبر 98۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بندے کو کون سی چیز دوزخ سے نجات دلوائے گی؟ ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل پر ایمان لانا۔ میں نے عرض کی، کیا ایمان کے ساتھ کوئی عمل بھی ہے؟ ارشاد فرمایا، بندے کو جو اللہ عز و جل نے رزق دیا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ کرتا رہے۔ میں نے عرض کی، اگر وہ فقیر ہو کہ دینے کے لیے کچھ نہ پاتا ہو تو؟ ارشاد فرمایا، نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ اچھے طریقے سے گفتگو نہ کر سکتا ہو کہ نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کر؟ ارشاد فرمایا، کسی جاہل کے ساتھ کوئی نیکی کر دے۔ میں نے عرض کی، اگر وہ خود جاہل ہو کسی کے ساتھ بھلائی نہ کر سکتا ہو تو؟ ارشاد فرمایا، وہ مغلوب کی مدد کرے۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا تم اپنے بھائی میں کوئی بھلائی نہیں چھوڑنا چاہتے کہ لوگوں سے اذیت کو دور کر دے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا ایسا کرنے والا جنت میں داخل ہو جائے گا؟ ارشاد فرمایا، جو مومن یا مسلمان ان خصلتوں میں سے کوئی خصلت اپنائے گا میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ کمزوروں کی کفالت کرنے کی فضیلت۔ نمبر 99۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوہ اور مسکین کی کفالت کے لیے کوشش کرنے والا اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ نمبر 100، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوہ اور مسکین کی کفالت کے لیے کوشش کرنے والا، اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد یا اس شخص کی طرح ہے جو دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا ہے۔ نمبر 101، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان مردے کے لیے قبر کھودی، اللہ عز و جل جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا اور اسے قیامت تک اس کا اجر ملتا رہے گا۔ جس نے میت کو غسل دیا وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو کر نکلتا ہے جیسا کہ اس دن تھا کہ جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ جس نے میت کو کفن پہنایا، اللہ عز و جل اسے میت کے کپڑوں کی تعداد کے برابر جنتی لباس پہنائے گا۔ جس نے کسی غمزدہ کو تسلی دی، اللہ عز و جل اسے تقویٰ کا لباس پہنائے گا، اور جب وہ فوت ہوگا تو ارواح میں اس کی روح پر رحمت نازل فرمائے گا۔ جس نے کسی مصیبت زدہ کو تسلی دی، اللہ عز و جل اسے ایسے دو جنتی حلے عطا فرمائے گا کہ جن کی قیمت ساری دنیا بھی نہیں ہو سکتی۔ جو جنازے کے پیچھے چلا یہاں تک کہ تدفین مکمل ہو گئی تو اللہ عز و جل اس کے لیے 3 قراءت اجر لکھے گا، اور 1 قراءت احد پہاڑ سے بڑا ہے۔ جس نے کسی یتیم یا بیوہ کی کفالت کی، اللہ عز و جل اسے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا اور اسے اپنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ جو روزہ رکھے یا مسکین کو کھانا کھلائے اور جنازے کے ساتھ چلے اور مریض کی عیادت کرے تو اسے کوئی گناہ نہ پہنچے گا۔ یتیموں کی کفالت کرنے کی فضیلت۔ نمبر 102، حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ دو جہاں کے تاجور سلطان بحروبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، خواہ وہ یتیم رشتہ دار ہو یا اجنبی، جنت میں ایسے ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے اشارہ کیا۔ نمبر 103، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کے گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ بد سلوکی کی جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے۔ پھر شہادت اور درمیان کی انگلی کو جمع فرما دیا۔ نمبر 104، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شفیع المذنبین انیس الغریبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس دسترخوان پر یتیم ہو، شیطان اس دسترخوان کے قریب نہیں جاتا۔ نمبر 105، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اللہ عز و جل قیامت کے دن اس شخص کو عذاب نہ دے گا جس نے یتیم پر رحم کیا اور اس کے ساتھ نرمی سے پیش آیا اور اس کی یتیمی اور ضعیفی پر رحم کیا، اور اللہ عز و جل نے اپنے فضل سے اسے جو وافر مال عطا فرمایا اس کے سبب اپنے پڑوسی پر تکبر نہ کیا۔ نمبر 106، حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، اللہ عز و جل اسے ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اور جس کی کفالت میں یتیم لڑکا یا لڑکی ہو، خواہ وہ یتیم رشتہ دار ہو یا اجنبی، تو میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کو ملا دیا۔ نمبر 107، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں دل کی سختی کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیموں کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیرو۔ نمبر 108، حضرت سیدنا مالک بن عمر قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان یتیم کی کفالت کرے یہاں تک کہ وہ یتیم اس سے بے نیاز ہو جائے تو اللہ عز و جل یقیناً اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ نمبر 109، حضرت سیدنا جبر انصاری علیہ رحمت اللہ القوی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ایک لڑکے نے سرکار والا تبار ہم بے قصوں کے مددگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد میں دیکھا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلام ہو، میں ایک یتیم مسکین لڑکا ہوں اور میری غریب و محتاج والدہ ہے، جو کچھ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے اس میں سے تھوڑا سا ہمیں بھی عطا فرمائیے، اللہ عز و جل آپ کی رضا چاہتا ہے یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لڑکے اپنی بات دہراؤ، تمہاری زبان پر تو فرشتہ بولتا ہے۔ اس نے اپنے کلام کو دہرایا، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کچھ آل رسول کے گھر میں ہے لے آؤ۔ چنانچہ ایک لپ یعنی اناج وغیرہ کا پیش کیا گیا جو ایک مٹھی سے زیادہ اور دو سے کم تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لڑکے یہ لے جاؤ، اس میں تمہارے اور تمہاری والدہ اور بہن کے لیے دوپہر اور رات کا کھانا ہے، میں اس میں برکت کی دعا سے تمہاری مدد کرتا رہوں گا۔ چنانچہ وہ لڑکا وہاں سے رخصت ہو کر جب مسجد کے دروازے پر پہنچا تو اس کا سامنا حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، آپ نے اس کے سر پر دست شفقت پھیرا۔ راوی فرماتے ہیں، یہ معلوم نہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کچھ عطا کیا یا نہیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم یتیم سے ملے تھے کیا میں نے تمہیں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے نہیں دیکھا؟ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بال پر تمہارا ہاتھ گزرا اس کے بدلے میں تمہارے لیے نیکی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا مستحب ہے۔ لاوارث بچوں کی تربیت اور ان کے بڑے ہونے تک ان پر خرچ کرنے کی فضیلت۔ نمبر 110، ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی بچے کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنا شروع کر دے تو اللہ عز و جل اس شخص سے حساب نہ لے گا۔ حسن سلوک کی فضیلت۔ نمبر 111، حضرت سیدنا عبداللہ بن یزید ختمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بھلائی صدقہ ہے۔ نمبر 112، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بھلائی صدقہ ہے، خواہ غنی کے ساتھ ہو یا فقیر کے ساتھ۔ حضرت سیدنا علامہ عبد الرؤف مناوی علیہ رحمت اللہ الوالی اس حدیث مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اپنی اولاد اور غیر کی یتیم اولاد وغیرہ سب کو شامل ہے۔ نمبر 113، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی اور بدی کو لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، بروز قیامت انہیں کھڑا کیا جائے گا، نیکی اپنے کرنے والوں کو بشارتیں دے گی اور ان سے بھلائی کا وعدہ کرے گی، جبکہ برائی کہے گی دور ہو جاؤ، مگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھیں گے بلکہ برائی کے ساتھ چمٹیں گے۔ نمبر 114، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں نیکی کرنے والے آخرت میں بھی نیکی والے ہوں گے اور دنیا میں برائی کرنے والے آخرت میں بھی برائی والے ہوں گے۔ نمبر 115۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں معلوم ہے شیر دھاڑتے وقت کیا کہتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کی، اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیر کہتا ہے، اے اللہ عز و جل مجھے کسی نیک شخص پر مسلط نہ فرمانا۔ نمبر 116۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ اگرچہ 70,000 ہاتھوں میں سے گزرے تو بھی آخری شخص کا اجر پہلے صدقہ کرنے والے کے برابر ہوگا۔ نمبر 117۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر روز طلوع آفتاب کے بعد انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے، اگر تم دو بندوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرو تو یہ صدقہ ہے، اگر تم سواری پر سوار ہونے میں کسی کی مدد کرو تو یہ بھی صدقہ ہے، اگر کسی کا سامان سواری پر رکھو تو یہ بھی صدقہ ہے، اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، ہر قدم جو نماز کی طرف اٹھے صدقہ ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ نمبر 118۔ حضرت سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے قریب سے گزرے، میرے ساتھ ایک شخص تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے عبی یہ کون ہے؟ میں نے عرض کی، یہ میرا مقروض ہے، میں اس سے قرض کا تقاضا کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبی اس سے اچھا سلوک کرو۔ یہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے کسی کام سے تشریف لے گئے، جب دوبارہ میرے پاس سے گزرے تو وہ شخص میرے ساتھ نہ تھا۔ استفسار فرمایا، اے عبی تم نے اپنے مقروض بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ قرض ادا نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ میں نے اپنے مال کا ایک تہائی حصہ اللہ عز و جل کی خاطر، ایک تہائی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر، اور باقی ایک تہائی اللہ عز و جل کی طرف سے مجھے عقیدہ توحید کی توفیق ملنے کے سبب معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر 3 بار ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل تم پر رحم کرے، ہمیں اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، اے عبی بے شک اللہ عز و جل نے اپنی مخلوق میں سے کچھ لوگوں کو بھلائی کا سبب بنایا ہے، بھلائی اور بھلائی کے کاموں کو ان کا محبوب بنا دیا، بھلائی کے حریصوں پر بھلائی کا طلب کرنا آسان فرما دیا، اور ان پر عطا کی بارش برسائی، لہذا خیر طلب کرنے والوں کی مثال اس بارش کی سی ہے جو اللہ عز و جل نے بنجر و قحط زدہ زمین پر برسائی، اس کے سبب سے زمین اور اہل زمین کو زندگی بخشی، اور بے شک اللہ عز و جل نے مخلوق میں اچھائی کے دشمن بھی پیدا فرمائے ہیں، پھر بھلائی اور بھلائی کے کاموں کو ان کے لیے ناپسندیدہ بنا دیا اور انہیں بھلائی طلب کرنے سے روک دیا۔ ان کی مثال اس بارش کی سی ہے جسے اللہ عز و جل نے قحط زدہ زمین پر برسنے سے روک دیا اور اس کے سبب زمین اور اہل زمین کو ہلاک فرما دیا۔ اچھے اعمال کرنے کی فضیلت۔ نمبر 119۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے مجھے حسن اخلاق اور اچھے اعمال کو کمال تک پہنچانے کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ نمبر 120۔ حضرت سیدہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل اچھے اور اعلیٰ کاموں کو پسند اور برے کاموں کو ناپسند فرماتا ہے۔ نمبر 121۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کے لیے 117 اخلاق ہیں، جو بندہ ان میں سے کسی ایک کو اپنائے گا اللہ عز و جل اسے ضرور جنت میں داخل فرمائے گا۔ نمبر 122، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کے حضور ایک لوح ہے جس پر 315 اخلاق ہیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، جو ان میں سے کسی ایک پر عمل کرے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو میں اسے جنت میں داخل کروں گا۔ نمبر 123، مروی ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کے 333 اوصاف ہیں، جو ان میں سے کسی ایک پر بھی عمل کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ مسلمان پر ظلم کرنے کی مذمت۔ نمبر 124، حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دیکھو کہ اللہ عز و جل کسی بندے کو گناہوں کے باوجود نعمتیں عطا فرما رہا ہے تو یہ اللہ عز و جل کی طرف سے اس کے لیے ڈھیل یعنی مہلت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات مبارکہ تلاوت فرمائی، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد للہ رب العالمین۔ پارہ 7 سورہ انعام آیت 44-45، ترجمہ کنز الایمان۔ پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھیں، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر جو انہیں ملا تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، اب وہ آس ٹوٹے رہ گئے تو جڑ کاٹ دی گئی ظالموں کی، اور سب خوبیوں سراہا اللہ رب سارے جہاں کا۔ نمبر 125، حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس ہونا، اس کی مدد سے نا امید ہونا اور اس کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہونا بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ 126، حضرت سیدنا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دو جہاں کے تاجور سلطان بحربر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو کہ یہ آسمانوں پر اٹھائی جاتی ہے، اور اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے مظلوم مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں تیری مدد ضرور کروں گا اگرچہ کچھ تاخیر سے ہو۔ نمبر 127، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کا کفر تو اس کی اپنی جان پر ہے۔ نمبر 128، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شفیع المذنبین انیس الغریبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظلم بروز قیامت اندھیرا ہوگا۔ نمبر 129، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہن عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں ظالم سے ضرور بدلہ لوں گا جلد یا تاخیر سے، اور اس سے بھی ضرور انتقام لوں گا جس نے مظلوم کو دیکھا لیکن باوجود قدرت اس کی مدد نہ کی۔ مسلمان بھائی کی جائز سفارش کرنے کی فضیلت۔ نمبر 130، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی حاجت مند آئے تو اس کی سفارش کیا کرو تاکہ تمہیں اجر ملے، اور اللہ عز و جل جو چاہے اپنے نبی کی زبان سے فیصلہ جاری کروائے۔ نمبر 131، حضرت سیدنا سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل صدقہ زبان کا صدقہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زبان کا صدقہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، تمہاری وہ سفارش جس سے کسی قیدی کو رہائی دلا دو، کسی کی جان بچا لو، اور کوئی بھلائی اپنے بھائی کی طرف بڑھا دو، اور اس سے کوئی مصیبت دور کر دو۔ نمبر 132، ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سرکار والا تبار ہم بے قصوں کے مددگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کے کسی نیکی کے کام میں یا کسی مشکل کو آسان کرنے میں بادشاہ کے ہاں واسطہ بنے، تو اللہ عز و جل پل صراط کو پار کرنے میں کہ جس دن قدم ڈگمگا رہے ہوں گے اس کی مدد فرمائے گا۔ نمبر 133، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظالم حاکم کے سامنے حق بات کہنا بہت بڑا جہاد ہے۔ مسلمان کی عزت کا تحفظ اور اس کی مدد کرنے کی فضیلت۔ نمبر 134، حضرت سینا ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اللہ عز و جل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، پارہ 21 سورہ روم آیت 48 آیت نمبر 48 ترجمہ کنز الایمان، اور ہمارے ذمہ کرم پر ہے مسلمانوں کی مدد فرمانا۔ نمبر 135، حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے بھائی کی مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور غیر موجودگی میں اس کی مدد کرے، تو اللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں اس کی مدد فرمائے گا۔ نمبر 136، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی مدد کرے، تو اللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں اس کی مدد فرمائے گا۔ نمبر 137، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ اور حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کی ایسی جگہ مدد کرنا چھوڑ دیتا ہے جہاں اس کی بے عزتی ہو رہی ہو، تو اللہ عز و جل اس شخص کی مدد بھی ایسی جگہ نہیں فرماتا جہاں وہ مدد کا طلبگار ہوتا ہے، اور جو کسی مسلمان کی ایسی جگہ مدد کرتا ہے جہاں اس کی بے عزتی ہو رہی ہو اور اس کی آبرو ریزی کی جا رہی ہو، تو اللہ عز و جل اس مددگار کی ایسی جگہ مدد فرماتا ہے جہاں وہ مدد کا طلبگار ہوتا ہے۔ نمبر 138، حضرت سینا سہل بن معاذ بن انس جوہنی علی رحمت اللہ القوی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی عزت کو اس منافق سے بچایا جو پیٹھ پیچھے اس کی برائی کر رہا تھا، تو اللہ عز و جل بروز قیامت اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجے گا جو اسے جہنم کی آگ سے بچائے گا، اور جس نے کسی مسلمان کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے کوئی بات کی، اللہ عز و جل اسے جہنم کے پل پر روکے رکھے گا یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکلے، یعنی اس پر کوئی دلیل لے آئے۔ لوگوں سے محبت کرنے کی فضیلت۔ نمبر 139، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کے بعد سب سے افضل عمل لوگوں سے محبت کرنا ہے۔ نمبر 140، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میانہ روی سے خرچ کرنا نصف معیشت، لوگوں سے محبت کرنا نصف عقل، اور اچھا سوال کرنا آدھا علم ہے۔ نمبر 141، حضرت سینا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں سے خوش اخلاقی سے ملنا صدقہ ہے۔ راہ خدا کے لشکروں کی مدد کرنے کی فضیلت۔ نمبر 142، حضرت سیدنا زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے مجاہد کو سامان وغیرہ مہیا کیا اس کا اجر بھی مجاہد کی طرح ہے، اور جس نے مجاہد کے گھر والوں کی دیکھ بھال کی اس کا اجر بھی مجاہد کی مثل ہے۔ نمبر 143، حضرت سیدنا زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجاہد کو جہاد میں جانے کے لیے زاد راہ مہیا کیا تو بے شک اس نے خود جہاد کیا، اور جس نے مجاہد کے گھر والوں کی اچھی طرح دیکھ بھال کی تو اسے بھی جہاد کرنے والے کی مثل ثواب ملے گا۔ حاجی کی مدد کرنے اور روزہ افطار کروانے کی فضیلت۔ نمبر 144، حضرت سیدنا زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے روزہ افطار کروایا یا مجاہد کو جہاد میں جانے کے لیے زاد راہ مہیا کیا تو اسے بھی روزے اور جہاد کا ثواب ملے گا اور ان کے اجر میں بھی کمی واقع نہ ہوگی۔ نمبر 145، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل ایک حج کے سبب تین لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، نمبر 1 میت، نمبر 2 اس کی طرف سے حج کرنے والا، اور نمبر 3 وصیت پوری کرنے والا۔ نمبر 146، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حلال کمائی سے کسی روزے دار کو افطار کروائے تو ملائکہ پورا رمضان اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور شب قدر میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اس سے مصافحہ فرمائیں گے، اور جس شخص سے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلات والسلام مصافحہ فرماتے ہیں اس کا دل نرم اور آنسو کثیر ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی کے پاس اتنا نہ ہو تو؟ ارشاد فرمایا، چاہے ایک لقمہ یا روٹی کا ٹکڑا ہی ہو۔ ایک اور شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی کے پاس اتنا بھی نہ ہو تو؟ ارشاد فرمایا، چاہے دودھ کی لسی ہی ہو۔ ایک اور شخص نے عرض کی، اگر اتنا بھی نہ ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی کے ایک گھونٹ سے ہی افطار کروا دے تب بھی یہ ثواب پائے گا۔ چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کی عزت اور علماء کا احترام کرنے کی فضیلت۔ نمبر 147، حضرت سیدہ عبادہ بن صامد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو ہمارے بڑوں کی عزت، ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے علماء کا حق نہ پہچانے، یعنی ان کا احترام نہ کرے، وہ میری امت میں سے نہیں۔ نمبر 148، حضرت سیدنا صباح رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید بالوں والے مسلمان اور حامل قرآن یعنی عالم و حافظ جو قرآن میں زیادتی کرے نہ اس سے اعراض کرے، ان کی تعظیم کرنا اللہ عز و جل کی تعظیم کرنا ہی ہے۔ نمبر 149، حضرت سینا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو جہاں کے تاجور سلطان بحربر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نوجوان نے کسی بوڑھے کا اس کی عمر کی وجہ سے اکرام کیا تو اس کے بدلے اللہ عز و جل کسی کے ذریعے اس کی عزت افزائی فرمائے گا۔ علماء کے لیے مجلس کشادہ کرنے کی فضیلت۔ نمبر 150، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجالس کو عالم کے علم، بوڑھے کی عمر اور سلطان کے عہدے کی وجہ سے کشادہ کر دیا کرو۔ مسلمان بھائی کو تکیہ پیش کرنے کی فضیلت۔ نمبر 151، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے۔ اس وقت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکیے پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ آپ نے وہ تکیہ حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا تو انہوں نے عرض کی، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابو عبداللہ، ہمیں بھی بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تکیہ مجھے عطا فرما دیا اور ارشاد فرمایا، کوئی مسلمان اپنے بھائی کے پاس جائے اور وہ اس کی تکریم کرتے ہوئے اپنا تکیہ اسے دے دے تو اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ نمبر 152، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے کہ شفیع المذنبین انیس الغریبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں واپس نہ کی جائیں، خوشبو، تکیہ اور دودھ، کھانا کھلانے کی فضیلت۔ نمبر 153، حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب منزہن عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ تشریف لائے تو لوگ جلدی سے آپ کی طرف لپکے، میں بھی آیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کروں۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تو دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی وہ یہ ہے کہ کھانا کھلاؤ اور سلام عام کرو اور اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ نمبر 154، حضرت سیدہ عبادہ بن سامد رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، افضل اعمال کون سے ہیں؟ اس نے اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا، اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرنا اور مقبول حج۔ جب وہ جانے لگا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلا کر ارشاد فرمایا، ان سے زیادہ آسان کھانا کھلانا اور نرمی سے گفتگو کرنا ہے۔ نمبر 155، حضرت سیدنا عمر بن ابسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اسلام کیا ہے؟ تو خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانا کھلانا اور نرمی سے گفتگو کرنا۔ میں نے عرض کی، ایمان کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، صبر کرنا اور سخاوت کرنا۔ نمبر 156، حضرت سیدنا صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سرکار والا تبار ہم بے قصوں کے مددگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو کھانا کھلاتا ہے۔ نمبر 157، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، پارہ 30 سورہ بلد آیت نمبر 14، ترجمہ کنز الایمان، یا بھوک کے دن کھانا دینا۔ نمبر 158، حضرت سیدنا شریح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مغفرت کے اسباب میں سے کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا بھی ہیں۔ نمبر 159، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلایا یہاں تک کہ وہ سیر ہو گیا، اور پانی پلایا یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گیا، تو اللہ عز و جل کھلانے والے کو جہنم سے 7 خندقوں کی مسافت دور کر دے گا، ہر 2 خندقوں کے درمیان 100 سال کی مسافت ہے۔ نمبر 160، ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک بندے کا دسترخوان بچھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 161، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ پسند وہ کھانا ہے جسے کھانے والے زیادہ ہوں۔ نمبر 162، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں مہمان ہوں بھلائی اس گھر کی طرف کوہان میں چھڑی چلنے سے بھی زیادہ تیز پہنچتی ہے۔ نمبر 163، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کی بھوک کو مٹانے کا اہتمام کرے اور اسے کھانا کھلائے یہاں تک کہ وہ سیر ہو جائے تو اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرما دے گا۔ نمبر 164، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھوکے کو کھانا کھلائے اللہ عز و جل اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 165، حضرت سینا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل بھوکے جگر کو ٹھنڈا کرنے والے یعنی اسے کھانا کھلانے والے سے محبت فرماتا ہے۔ نمبر 166، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالہ شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کوئی میٹھی چیز کھلائی تو اللہ عز و جل اس سے محشر کی سختیاں دور فرما دے گا۔ نمبر 167، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت میں بالا خانے ہیں جن کا اندرونی منظر باہر سے اور بیرونی منظر اندر سے نظر آتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کس کے لیے ہیں؟ ارشاد فرمایا، یہ اس کے لیے ہیں جو اچھی گفتگو کرے، کھانا کھلائے اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو یہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں قیام کرے۔ نمبر 168، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، حج کی مانند کون سی نیکی ہے؟ تو سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانا کھلانا اور نرمی سے گفتگو کرنا۔ نمبر 169، حضرت سیدنا بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک مجھے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اپنے بھائی کو ایک لقمہ کھلانا 10 درہم صدقہ کرنے سے زیادہ پسند ہے، اور 10 درہم صدقہ کرنا مجھے غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ نمبر 170، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہ کی؟ وہ عرض کرے گا، اے میرے رب عز و جل، میں تیری عیادت کیسے کرتا، حالانکہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، کیا تجھے علم نہ تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے، پھر بھی تو نے اس کی عیادت نہ کی؟ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو ضرور مجھے اس کے پاس پاتا۔ پھر اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہ کھلایا؟ وہ عرض کرے گا، اے اللہ عز و جل، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا، تو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، کیا میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا نہ مانگا تھا لیکن تو نے اسے نہ کھلایا؟ کیا تو نہ جانتا تھا کہ اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا تو اس کا اجر میرے پاس پاتا؟ پھر اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی کیوں نہ پلایا؟ وہ عرض کرے گا، اے اللہ عز و جل، میں تجھے کیسے پانی پلاتا، تو رب العالمین ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، کیا میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی نہ مانگا تھا لیکن تو نے اسے نہ پلایا؟ اگر تو اسے پانی پلا دیتا تو ضرور اس کا اجر میرے پاس پاتا۔ نمبر 171، امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، میرا اپنے دوستوں کو ایک سا کھانے پر جمع کرنا مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں بازار جاؤں اور ایک لونڈی خرید کر آزاد کر دوں۔ نمبر 172، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے ان کے پاس پیغام بھیجا، کہ ہم نے آپ کے لیے لذیذ کھانا اور خوشبو تیار کی ہے، آپ اپنے ہم پلہ لوگ دیکھیں اور انہیں ساتھ لے کر ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ حضرت سیدہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں گئے اور وہاں جو مساکین و سائلین تھے انہیں لے کر گھر تشریف لے گئے۔ ہمسایہ خواتین بھی آپ کی زوجہ کے پاس آ گئیں اور کہنے لگیں، خدا کی قسم تمہارے گھر تو مساکین جمع ہو گئے۔ پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، میں تمہیں اپنے اس حق کی قسم دیتا ہوں جو میرا تم پر ہے کہ تم کھانا اور خوشبو بچا کر نہیں رکھو گی۔ پھر انہوں نے ایسے ہی کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے مساکین کو کھانا کھلایا، پھر انہیں کپڑے پہنائے اور خوشبو لگائی۔ نمبر 173، حضرت سیدنا اسماعیل بن ابو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار مساکین کے پاس سے گزرے جو بچے کچے ٹکڑے کھا رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سلام کیا، مساکین نے آپ کو کھانے کی دعوت دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، پارہ 20 سورہ قصص آیت نمبر 83، ترجمہ کنز الایمان، جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ فساد۔ پھر سواری سے اترے اور ان کے ساتھ کھانا کھایا، اس کے بعد ارشاد فرمایا، میں نے تمہاری دعوت قبول کی، اب تم میری دعوت قبول کرو۔ پھر انہیں اپنے گھر لے گئے اور کھانا کھلایا اور کپڑے اور دراہم عطا فرمائے۔ نمبر 174، حضرت سیدنا عمر بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دسترخوان کشادہ اور گفتگو اچھی ہوتی تھی۔ نمبر 175، حضرت سیدنا ابو بکر کرشی علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ حجاج کے لیے مصری کا ایک بہت بڑا ٹکڑا بنایا گیا جسے لوگ چوپائیوں پر بھی نہ لاد سکتے تھے، پھر اسے ایک چھکڑے سے کھینچ کر خلیفہ عبد الملک کے پاس لایا گیا۔ وہ اپنے گھر سے باہر نکلا اور اس کے حجم کو دیکھ کر اس کی حیت کا اندازہ لگایا، مگر اسے نہ سمجھ آیا کہ اس کا کیا کیا جائے۔ چند لمحات سوچ کر اپنے غلام کو آواز دی اور کہا، اسے حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جاؤ۔ ان دنوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کے پاس ہی ٹھہرے ہوئے تھے، جب مصری کا اتنا بڑا ٹکڑا ان کے پاس لایا گیا تو وہ بڑے متعجب ہوئے اور لوگ اسے دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ عرض کی گئی، یہ مصری کا ٹکڑا ہے جو خلیفہ نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر نکل کر ایک ایسی چیز دیکھی جس کی مثل لوگوں نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ کچھ دیر غور و فکر کرنے کے بعد غلام سے فرمایا، چمڑے کے بچھونے اور کلہاڑیاں لے آؤ۔ چنانچہ اسے توڑنے کے لیے کلہاڑیاں لائی گئیں اور ساتھ ہی چمڑے کے بچھونے بھی پیش کر دیے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس کے ہاتھ جو آئے وہ اسی کا ہے۔ پھر آپ وہیں کھڑے رہے یہاں تک کہ وہ ٹکڑا تمام کا تمام توڑ لیا گیا۔ جب یہ خبر خلیفہ عبد الملک کو پہنچی تو وہ بڑا متعجب ہوا اور کہنے لگا، وہ اس معاملے میں ہم سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ نمبر 176، حضرت سیدنا عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تو ایک اعلان کرنے والا لوگوں کے درمیان اعلان کر رہا تھا کہ جو کوئی گوشت و چربی کھانا چاہے وہ سعد بن عبادہ کے گھر آ جائے۔ آپ فرماتے ہیں، پھر میری ملاقات ان کے بیٹے قیس سے ہوئی تو وہ بھی یہی اعلان کر رہے تھے۔ حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، اے اللہ عز و جل، مجھے کامل تعریف کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے بزرگی عطا فرما، اور بزرگی تو نیک اعمال میں ہے اور نیک اعمال مال سے ممکن ہے۔ اے اللہ عز و جل، قلیل مال مجھے کفایت نہیں کر سکتا اور میں بھی اس پر تکیہ نہیں کر سکتا۔ نمبر 177، حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ رکھا کرتے اور حضرت سیدتنا صفیہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی افطاری کے لیے کچھ بنا دیا کرتی تھی۔ ایک دن ان کے پاس عمدہ قسم کا انار لایا گیا تو دروازے پر ایک سائل نے سوال کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ اسے دے دو۔ لیکن حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اس کے لیے اس سے بہتر ہے پھر حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کہ اسے فلا چیز دے دو، پھر جب وہ انار حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے فرمایا اسے اٹھاؤ اور کسی دوسرے سائل کو دے دو، کیونکہ میں اسے صدقہ کرنے کی نیت کر چکا ہوں۔ نمبر 178، حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو میں ان کے لیے ایک درہم کے انگور خریدے، جب وہ انگور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیے تو ایک سائل نے آ کر سوال کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ اسے دے دو، میں نے دے دیے۔ پھر میں نے اس سائل کے پیچھے کسی کو بھیجا کہ سائل سے یہ انگور اس طرح خریدے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا نہ چلے۔ جب انگور دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے تو وہ سائل پھر آ گیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا یہ اسے دے دو۔ تین مرتبہ اسی طرح ہوا اور ہر مرتبہ سائل سے انگور خرید کر آپ کو پیش کیے گئے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر بار انگور آنے والے سائل کو دینے کا حکم فرمایا، حتیٰ کہ لوگوں نے سائل کو اس طرح روکا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر نہ ہوئی۔ نمبر 179، حضرت سیدنا خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم علی نبینا و علیہما الصلاۃ والسلام نے اپنے حواریوں میں سے کچھ لوگوں کو بلایا، انہیں کھانا کھلایا، پھر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا عبادت گزاروں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کرو۔ نمبر 180، حضرت سیدنا ابو قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کھجور کے حلوے کی ٹوکری اپنے تخت کے نیچے رکھا کرتے تھے، جب ان کے پاس قراء یعنی قرآن پڑھنے والے آتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حلوہ انہیں کھلایا کرتے۔ نمبر 181، حضرت سیدنا ابن عون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی حضرت سیدنا محمد بن سیرین علیہ رحمۃ اللہ المبین کے پاس جاتے تو وہ ہمیں کھجور کا حلوہ اور فالودہ کھلایا کرتے تھے۔ نمبر 182، حضرت سیدنا ابو خلدہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت سیدنا محمد بن سیرین علیہ رحمۃ اللہ المبین کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہیں کیا چیز پیش کروں، گوشت اور روٹی تو تم سب کے گھر میں ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی لونڈی کو آواز دی اور شہد لانے کا کہا، پھر خود شہد ہمیں کھانے کے لیے ڈال کر دیتے۔ نمبر 183، حضرت سیدنا ابراہیم بن ابی ابلا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بیت المقدس کے باب الاسبات میں حضرت سیدتنا ام دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس حاضر ہوا کرتے تو وہ ہمیں حدیث بیان فرماتی، جب ہم ان کے پاس سے اٹھنے کا ارادہ کرتے تو وہ ہمارے لیے حلوہ اور دیگر کھانے کی چیزیں منگوا لیا کرتی۔ نمبر 184، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے سامنے میٹھی چیز پیش کی جائے تو اس میں سے ضرور کچھ لے لو، جب تمہیں خوشبو پیش کی جائے تو اس میں سے بھی ضرور کچھ لگا لیا کرو۔ نمبر 185، حضرت سیدنا ابراہیم جمحی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عربی دیہات کا رہنے والا حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوا، آپ کے گھر کے ایک جانب حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فتویٰ دیا کرتے، ان سے جو بھی سوال کیا جاتا اس کا جواب دیتے، اور دوسری جانب حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہر آنے والے کو کھانا کھلاتے۔ یہ دیکھ کر اس عربی نے کہا، جو دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہے وہ عباس بن عبد المطلب کے گھر ضرور آئے، کیونکہ یہ فتویٰ دیتے، لوگوں کو فکر سکھاتے اور کھانا بھی کھلاتے ہیں۔ نمبر 186، حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان گاہ میں جانور ذبح کروا کر وہیں لوگوں میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے، اس وجہ سے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ کے بازار میں وہ جگہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربان گاہ کے نام سے مشہور ہو گئی۔ نمبر 187، حضرت سیدنا علی بن محمد مدائنی علیہ رحمت اللہ الغنی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کے لیے ہر روز ایک اونٹ یا اس کے گوشت کے برابر بکریوں کو ذبح کیا جاتا تھا۔ نمبر 188، حضرت سیدنا عبان بن عثمان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، ایک شخص نے حضرت سیدنا عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسوا کرنے کا ارادہ کیا اور لوگوں کے سامنے جا کر کہنے لگا، عبید اللہ بن عباس نے تمہیں بلایا ہے کہ آج دوپہر کا کھانا میرے پاس کھاؤ۔ یہ سن کر لوگ جوک در جوک آنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کا گھر بھر گیا۔ حضرت سیدنا عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ عرض کی، حضور، آپ کا بھیجا ہوا شخص آیا تھا، اس نے اس طرح کہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا ماجرا سمجھ گئے اور ارشاد فرمایا، دروازہ بند کر دو۔ پھر اپنے خدام سے کہا کہ بازار سے سارے پھل لے آؤ۔ جب وہ پھل لے آئے تو لوگوں نے پھل شہد سے ملا کر کھائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ اپنے چند خدام سے کہا کہ بھنا ہوا گوشت اور روٹیاں لے آؤ۔ خدام روٹیاں لے آئے تو لوگوں کو پیش کر دی گئیں۔ جب لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کیا ہم نے جس چیز کا ارادہ یعنی جو اعلان کیا تھا اسے پورا کر دیا؟ تو لوگوں نے عرض کی، جی ہاں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور لوگ بھی آ جائیں تو ہمیں پرواہ نہیں۔ نمبر 189، حضرت سیدنا امام شعبی علیہ رحمت اللہ الولی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو حضرت سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آریتن ہانڈی لینے کے لیے بھیجا، تو حضرت سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہانڈی کو بھر دو۔ پھر اسے حضرت سیدنا اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیج دیا۔ حضرت سیدنا اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے واپس لوٹا دیا اور فرمایا، میں نے تو خالی ہانڈی مانگی تھی۔ حضرت سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر ہانڈی دوبارہ بھیج دی کہ ہم خالی برتن نہیں دیتے۔ نمبر 190، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ تین لوگ ایسے ہیں جن کی برابری کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں، اور چوتھا وہ شخص ہے کہ جس کی کفایت مجھ سے اللہ عز و جل ہی کروا سکتا ہے۔ وہ تین لوگ جن کی میں برابری کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، ایک وہ شخص جو اپنی مجلس میں میرے لیے جگہ کشادہ کرے، دوسرا وہ جو شدید پیاس میں مجھے پانی پلائے، تیسرا وہ جس کے قدم میرے دروازے پر آنے جانے میں غبار آلود ہوں، اور چوتھا شخص جس کی مدد اللہ عز و جل ہی مجھ سے کروا سکتا ہے، وہ ہے جسے کوئی حاجت لاحق ہو اور وہ ساری رات اس فکر میں جاگ کر گزار دے کہ میری حاجت کون پوری کرے گا، جب صبح ہو تو مجھے حاجت پوری کرنے والا پائے۔ یہی وہ شخص ہے جس کی مدد مجھ سے اللہ عز و جل ہی کروا سکتا ہے، اور مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ کوئی اپنی حاجت کے لیے تین مرتبہ میرے گھر تک چل کر آئے اور میں اس کی مدد نہ کروں۔ مسلمان بھائی کو لباس پہنانے کی فضیلت۔ نمبر 191، حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی موجودگی میں اپنی نئی قمیص منگوا کر اسے زیبتن فرمایا۔ میرا گمان ہے کہ انہوں نے قمیص پہننے سے پہلے یہ دعا پڑھی، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی و اتجمل بہ فی حیاتی، یعنی تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے مجھے پہنایا اور میرے ستر کو ڈھانپا اور اس سے میں اپنی زندگی میں زینت حاصل کرتا ہوں۔ پھر فرمایا، میں نے دو جہاں کے تاجور سلطان بحر عبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیا لباس زیبتن فرمایا اور یہی دعا پڑھی جو میں نے پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جو بھی مسلمان نیا لباس پہنے اور یہ دعا پڑھے پھر اپنا پرانا لباس اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کسی مسلمان مسکین فقیر کو دے دے، تو جب تک اس پر کپڑے کا ایک دھاگا بھی باقی رہے گا وہ بندہ اللہ عز و جل کی پناہ و امان اور قرب میں رہے گا، چاہے یہ دینے والا زندہ ہو یا مر جائے۔ نمبر 192، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھوکے مسکین کو کھانا کھلائے اللہ عز و جل اسے جنتی کھانا کھلائے گا، جو پیاسے کو پانی پلائے اللہ عز و جل اسے قیامت کے دن مہر لگائی ہوئی خالص شراب طہور سے سیراب فرمائے گا، اور جو کسی برہنہ کو لباس پہنائے اللہ عز و جل اسے سبز جنتی حلے پہنائے گا۔ ہمسائے کے حقوق کا بیان، نمبر 193۔ مروی ہے کہ شفیع المذنبین انیس الغریبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل امین علیہ السلام مجھے ہمسائے کے حق کے بارے میں اللہ عز و جل کا حکم پہنچاتے رہے، حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ ان قریب ہمسائے کو وراثت میں حصے دار بنا دیں گے۔ نمبر 194۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بکری ذبح کرنے کا حکم دیا تو وہ ذبح کر دی گئی۔ پھر آپ نے اپنے خادم سے دریافت کیا کہ کیا تم نے اس میں سے ہمارے یہودی ہمسائے کو کچھ بھیجا، کیونکہ میں نے اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہن عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جبریل امین علیہ السلام مجھے ہمسائے کے حق کے بارے میں اللہ کا حکم پہنچاتے رہے، حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ ان قریب ہمسائے کو وراثت میں حصے دار بنا دیں گے۔ ذمی کافر کو زکوٰۃ وغیرہ صدقہ واجبہ کے علاوہ صدقہ نافلہ دے سکتے ہیں، البتہ حربی کافر کو صدقہ نافلہ بھی نہیں دے سکتے، اور اس وقت دنیا میں تمام کافر حربی ہیں، لہذا انہیں کسی بھی قسم کا صدقہ نہیں دے سکتے۔ حضرت سیدنا شیخ احمد المعروف ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیرات احمدیہ میں فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں تمام کافر حربی ہیں جنہیں اہل علم ہی جانتے ہیں، نیز کفار خواہ ذمی ہوں یا حربی انہیں قربانی کا گوشت بھی نہیں دے سکتے۔ چنانچہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کافر پڑوسی کا صرف ایک حق ہے اور وہ حق کے پڑوس ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کی، کیا ہم انہیں اپنی قربانیوں میں سے دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشرکین کو اپنی قربانیوں میں سے کچھ نہ دو۔ نمبر 195۔ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی جدعا پر سوار تھے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ میں تمہیں پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بار بار ارشاد فرمائی۔ راوی کہتے ہیں، میں نے دل میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے وارث بنا دیں گے۔ نمبر 196۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام مخلوق اللہ عز و جل کی پروردہ ہے، اور اللہ عز و جل کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کے پروردہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ نمبر 197۔ حضرت سیدنا ابو شریح کعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سرکار والا تبار ہم بے قصوں کے مددگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو اللہ عز و جل اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ ہمسائے سے اچھا سلوک کرے۔ نمبر 198۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ عز و جل اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے۔ نمبر 199۔ حضرت سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص بارگاہ رسالت میں اپنے پڑوسی کی شکایت لے کر حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنا سامان راستے پر ڈال دو۔ اس نے اپنا سامان راستے میں ڈال دیا، لوگ وہاں سے گزرتے تو اس کے پڑوسی پر لعنت بھیجتے۔ اس نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ میرے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہے ہیں؟ عرض کی، مجھے لان تان کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں سے پہلے اللہ عز و جل نے تجھ پر لعنت بھیجی۔ اس نے عرض کی، آج کے بعد میں کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ چنانچہ وہ شخص جس نے بارگاہ رسالت میں شکایت کی تھی حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنا سامان اٹھا لو، تیری تکلیف اللہ عز و جل نے دور فرما دی ہے۔ نمبر 200۔ ام المومنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن میں اور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لحاف میں تھے کہ ہمسائے کی بکری گھر میں داخل ہو گئی۔ جب اس نے روٹی اٹھائی تو میں اس کی طرف گئی اور روٹی اس کے جبڑے سے کھینچ لی۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجھے اس کو تکلیف دینا امان نہ دے گا، کیونکہ یہ بھی ہمسائے کو تکلیف دینے سے کچھ کم نہیں۔ صلو علی الحبیب۔ تعارف مصنف۔ نام و نسب۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام نامی اسم گرامی سلیمان بن احمد بن ایوب مطیر لخمی طبرانی ہے، کنیت ابو قاسم ہے اور امام طبرانی کے نام سے مشہور ہے۔ ولادت باسعادت۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سفر المظفر 260 سن عیسوی میں طبریہ میں پیدا ہوئے۔ علمی زندگی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بچپن ہی سے علم حاصل کرنا شروع فرما دیا تھا، چنانچہ طبریہ میں حضرت سیدنا احمد بن مسعود مقدسی علیہ رحمت اللہ القوی سے احادیث کی سماعت کی۔ اس وقت عمر شریف 13 سال تھی۔ پھر ملک شام منتقل ہو گئے، جہاں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے علم حدیث کے ماہر و نقاد محدثین سے سماعت حدیث کی۔ پھر 280 سن ہجری میں مصر کی جانب سفر اختیار فرمایا۔ 282 سن ہجری میں یمن، 283 سن ہجری میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کی جانب سفر کیا۔ پھر مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ سے ہوتے ہوئے دوبارہ یمن تشریف لے آئے۔ 285 سن ہجری میں مصر لوٹ آئے اور 287 سن ہجری میں عراق کا سفر فرمایا۔ ان تمام سفروں کے دوران کچھ وقت ائمہ حدیث سے حدیث کی سماعت کا شرف حاصل کیا۔ پھر فارس منتقل ہو گئے اور تا دم وفات وہیں قیام پذیر رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اساتذہ کرام۔ حضرت سیدنا امام زاہبی علیہ رحمت اللہ الولی تذکرۃ الحفاظ میں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سلیمان بن احمد طبرانی علیہ رحمت اللہ الولی کے اساتذہ کی تعداد 1000 سے زائد ہے۔ حضرت سیدنا امام طبرانی علیہ رحمت اللہ الولی کے شاگرد رشید حضرت سیدنا ابو نعیم اصفہانی قدسہ سرہ النورانی حلیت الاولیاء میں فرماتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بے شمار اکابر علماء سے حدیث روایت کی ہیں۔ چند مشہور شیوخ کے اسماء گرامی یہ ہیں۔ نمبر 1 سیدنا علی بن عبد العزیز بغوی۔ نمبر 2 حضرت سیدنا ابو مسلم کشی۔ نمبر 3 حضرت سیدنا محمد بن عبداللہ حضرمی۔ نمبر 4 حضرت سیدنا عبداللہ بن احمد بن حنبل۔ نمبر 5 حضرت سیدنا اسحاق بن ابراہیم دبری۔ نمبر 6 حضرت سیدنا یوسف بن یعقوب قاضی۔ اور نمبر 7 حضرت سیدنا محمد بن عثمان بن ابی شیبہ رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تلامذہ۔ بے شمار تشنگان علم نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بحر علم سے اپنی پیاس بجھائی، جن میں سے چند اسماء گرامی یہ ہیں۔ نمبر 1 حضرت سیدنا حافظ احمد بن موسیٰ بن مردویہ۔ نمبر 2 حضرت سیدنا حافظ محمد بن احمد بن احمد جارودی۔ نمبر 3 حضرت سیدنا حافظ محمد بن اسحاق بن محمد بن یحییٰ اصبہانی۔ اور نمبر 4 حضرت سیدنا حافظ محمد بن ابو علی احمد بن عبد الرحمن حمدانی زکوانی رحمہم اللہ تعالی علی مجمعین۔ نیز آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بعض شیوخ نے بھی آپ سے روایات لی ہیں۔ تصنیف و تالیف۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کثیر کتب تصنیف فرمائی، جن میں سے چند کے نام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 الموجم الکبیر۔ نمبر 2 الموجب الاوسط۔ نمبر 3 الموجم الصغیر۔ نمبر 4 زیر نظر رسالہ مکارم الاخلاق۔ نمبر 5 کتاب الاوائل۔ نمبر 6 کتاب الاحادیث الطوال۔ نمبر 7 کتاب الدعاء۔ تعریفی کلمات۔ حضرت سیدنا امام سمعانی قدسہ سرہ النورانی الانصاب میں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام طبرانی علیہ رحمت اللہ الوالی نے اپنے زمانے کے حافظ الحدیث تھے۔ علم حدیث کے حصول کے لیے مختلف ممالک کا سفر اختیار فرمایا اور بے شمار شیوخ سے ملاقات کی اور حفاظ حدیث سے مذاکرہ کیا۔ پھر عمر کے آخری ایام میں اصبہان میں سکونت اختیار فرمائی اور کثیر کتب تصنیف فرمائی۔ حضرت سیدنا امام ابن عساکر رحمت اللہ تعالی علیہ تاریخ دمشق میں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام طبرانی علیہ رحمت اللہ الوالی کثیر احادیث حفظ کرنے اور احادیث کے حصول کے لیے سفر کرنے والوں میں سے ایک ہیں۔ حضرت سیدنا امام ابن عماد علیہ رحمت اللہ الجواد شذرات الذهب میں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام طبرانی علیہ رحمت اللہ الوالی قابل اعتماد اور سچے محدث تھے، کوی حافظے کے مالک اور علل و رجال احادیث اور ابواب کی کامل بصیرت رکھنے والے تھے۔ وصال علم و عمل کا یہ حسین پیکر علم کے موتی لٹاتے اور علم کے پیاسوں کو سیراب کرتے ہوئے ماہ ذوالقعدہ 360 ہجری میں دار فانی سے دار بقا کی جانب کوچ کر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ عزوجل کے ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔